بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ہم نے پچھلی سورت سورہ فرقان مکمل کی تھی الحمدللہ. اس کے بعد اصل تو ہمیں سورہ شعراء پہ آنا تھا، لیکن درمیان میں ہم نے سورہ فاتحہ کا بھی تذکرہ کر لیا. یہ سورت سورۃ الشعراء ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ شعر و شاعری اس کی کیا ایسی اہمیت ہے کہ قرآن کریم میں ایک مستقل سورت شعراء کے نام سے آ گئی. قرآن کریم کی سورتوں کو بسا اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اہم چیز ہو، اچھی چیز ہو، نفع مند چیز ہو، اس پر سورت کو نام دیا جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اچھی ہو، لیکن کوئی ایسی چیز جس کی اہمیت ہے اچھائی ہونے کے اعتبار سے یا کسی برائی کے تذکرے کے اعتبار سے، تو اس کو سورت کا نام دے دیا جاتا ہے. سورت میں کوئی اہم عنوان، اہم سبق اگر دیا گیا ہے تو اس عنوان سے سورت کا نام دے دیا جاتا ہے. مختلف سورتوں کے جو مختلف نام ہیں، قرآن کریم کی آخر ایک سورت تبت یدا ابی لہب، اس پہ بھی تو اگر اس کا نام دیکھا جائے تو ضروری ظاہر ہے کہ اس نام میں کوئی نفع اور اہمیت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کوئی اچھی چیز تھی، لیکن بہرحال اس میں جو سبق دیا گیا ہے اس میں ابو لہب کا ذکر ہے. اسی طرح سورۃ الشعراء، پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ کس زمانے میں اس کا نزول ہو رہا ہے، کن حالات میں ہے، تو اس لحاظ سے اندازہ ہوگا کہ شعراء کی کیا اہمیت ہے اس وقت کے نزول کے اعتبار سے اور آج کل کے حالات کے لحاظ سے، چونکہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے کتاب ہے. دونوں اعتبار سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. شاعر ایک ہوتا ہے، شعراء اس کی جمع ہوتی ہے. کئی شاعر ہوں ان کو شعراء کہا جاتا ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں. مکہ مکرمہ کا دور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پہ سخت مشکلات اور طرح طرح کی تکلیفیں مشرکین مکہ کی طرف سے پیش آ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح کوشش میں لگے ہیں کسی طریقے سے یہ لوگ بات مان جائیں، ان کو بات سمجھ آ جائے اور بس وہ آخرت میں نجات پالیں، فلاح پالیں. کوئی اور دنیاوی ظاہر ہے کہ کوئی منصب کسی چیز کی طرف نہیں تھی، صرف یہ تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس یہ کہ فلاح پالو تم. لیکن بجائے اس کے کہ وہ بات مانتے، وہ طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے. یہ واقعہ میں اس لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آگے والی آیتیں سمجھ میں آئیں. تو طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ پہاڑ سونے کا بنا دیجئے، کبھی کہتے تھے کہ یہاں سے نہریں جاری کر دیجئے، طرح طرح کی باتیں، اپنی مرضی کے مطالبات. اور کبھی تکذیب، کبھی اس کا مذاق اڑانا. ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کو کسی کی بات نہیں ماننی تو اچھا خاموش ہو جاتا ہے، مجھے بات نہیں ماننی، بے توجہی کر لیتا ہے. اس سے آگے آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو صاف صاف کہہ دے تم جھوٹے ہو، اور جھوٹا کہنے سے اور آگے کا درجہ یہ ہے کہ مذاق اڑا کر، استہزا کر کے اس کو جھوٹا کہا جائے. انتہائی درجہ ہے. یہ دور تھا مکہ مکرمہ کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو، قرآن کو کیا کہا جائے؟ کہتے تھے چلو شعر و شاعری کہہ دو، کوئی کہتا تھا سحر کہہ لو، عجیب عجیب باتیں. تو اس لحاظ سے اس زمانے میں چونکہ ویسے بھی شعر و شاعری، فصاحت و بلاغت ایک بہت اونچا فن سمجھا جاتا تھا، اور اس میں مقابلے ہوا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سورت ایک نازل کی گئی جس میں شعراء کا تذکرہ ہے. پوری سورت کا نام سورت الشعراء رکھا گیا اسی عنوان سے کہ اچھا تم یہ کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو من جانب اللہ جو کلام آتا ہے یعنی قرآن کریم، یہ شعر ہے، شعراء کون ہوتے ہیں؟ تم جانتے ہو شعراء کون ہوتے ہیں؟ اس سورت کو پڑھو، پتہ چلے گا کہ شعراء کون ہوتے ہیں. اگرچہ آیت تو ایک ہی ہے، اخیر میں اس سورت کے اخیر میں شعراء کا ذکر آئے گا، لیکن اہم عنوان ہے، اس لحاظ سے اس کو شعراء سورت کا نام رکھا گیا. کیا ہے اس کی تفصیل؟ انشاءاللہ جب اس آیت پہ پہنچیں گے سورت کے اخیر میں، تب انشاءاللہ اس کا تذکرہ کر لیں گے. یہ تو جس زمانے میں نزول تھا اس زمانے کے لحاظ سے اس سورت کا یہ نام، اور آج کل کے لحاظ سے بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ شعراء، شعر پڑھنے والے، شعر بنانے والے. شعر کیا چیز ہے؟ وہ کلام جس کے وزن، خاص انداز ہوتا ہے نا کہ اس کے وزن برابر کیے جاتے ہیں. ایک زمانہ ایک تو اصل تھا کہ اصل شاعری جس میں تمام ایک ایک مصرع، اس کے اوزان، ہر ہر شعر کے وزن پورے پورے صحیح بیٹھتے تھے. اس کے الگ الگ اوزان ہوتے ہیں جو شعر کے فن جو ہے اس میں سکھائے جاتے ہیں، کہ فعولن فعولن کے وزن پر بنانا ہے، فاعلاتن فاعلاتن کے وزن کے پر بنانا ہے. بہرحال اس کے اوزان ایک طریقے ہیں، اس کا ایک فن ہے، شعراء کو اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور طریقہ ہوا آزاد شاعری، یعنی بس یہ کہ درمیان میں جو بھی ہو اخیر کا وزن بیٹھ جائے، اس کو بھی شعر کہتے ہیں. آج کل کی بہت سی یہ شعر و شاعری کا یہ طریقہ رائج ہے. بہرحال تو چونکہ یہ شعر ایک تو ہوتا ہے جس میں پورے اوزان برابر بیٹھتے ہوں، شعر و شاعری کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پورے اوزان نہیں، بس اخیر کے اوزان سے ہی بیٹھتے ہوں، پھر اس کے ساتھ کبھی میوزک داخل ہوتی ہے، کبھی میوزک نہیں ہوتی، پھر یہ کہ کبھی اس کے کلمات اچھے ہوتے ہیں، کبھی کلمات اچھے نہیں ہوتے. اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو شعر و شاعری ان چیزوں کے کئی اقسام بن جاتی ہیں. بنیادی طور پر ہم اس کو اگر حصہ تقسیم کریں، باقی تفصیل انشاءاللہ احکام کی تو آگے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل یہ گانے وغیرہ کے جو سلسلہ عام ہے، غنا جو انسان کے دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے، انسان کو عبادتوں سے دور کرتا ہے، یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہی شعر و شاعری میں. شعر و شاعری ہے، اس کے ساتھ میوزک ہے. اب وہ انگلش کی ہوگی، اردو کی ہوگی، وہ گانے اس کو ہم کہہ لیں، جو بھی نام کہہ لیں، ہیں تو شعر و شاعری کا حصہ. بہرحال چونکہ یہ بہت عموم ہے، عام چیز ہے، اس کے فائدے نقصان وغیرہ کے لحاظ سے اہمیت ہے، قرآن کریم کی ایک سورت سورت الشعراء آ گئی. لیکن بہرحال اس چیز کا تذکرہ سورت کے اخیر میں آنے والا ہے. اب آگے چلتے ہیں. طاسیم میم، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اور مجھے یاد نہیں کہ پہلے ہم نے کبھی ایسی کوئی سورت پڑھی ہو جس میں یہ حروف آئے ہوں، چونکہ ہم نے سورہ بقرہ سے شروع نہیں کیا. یہ الف لام میم حا میم طاسیم میم کاف ہا یا عین صاد، ہم نے سورہ مریم تو پڑھی ہے. تو ان تمام صورتوں میں یہ حروف جو آتے ہیں، اس کے بارے میں جمہور امت کی رائے یہی ہے کہ یہ وہ کلمات اور حروف ہیں جن کے معنی ہمیں نہیں بتائے گئے، اور ہمیں اس کی تحقیق میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. قرآن کریم میں یتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تحویل، یہ متشابہات کہلاتے ہیں. متشابہات وہ ہیں جس کے معنی ہم نہیں سمجھ سکتے. متشابہات کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں، متشابہات ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، پہلے ہم نے کہیں پڑھ لیا ہے. ایک قسم ہے وہ متشابہات جس کا ترجمہ بھی ہم نہیں جانتے، جیسے حامیم طاسیم میم الف لام میم، ترجمہ بھی نہیں جانتے. اس کی تحقیق میں تو پڑھنا ہی نہیں، اس لیے کہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا. ہم اس کے بارے میں تفسیر کریں گے تو کہاں سے کریں گے؟ اس لیے اس بارے میں تو سکوت اختیار کریں گے، ہمیں نہیں معلوم، مفسرین یہی کہتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ بذلک۔ لیکن بعض وہ متشابہات ہیں جن کے الفاظ ترجمہ ہم جانتے ہیں، عربی کے لحاظ سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن مفہوم اس جگہ پر صحیح نہیں بیٹھتا، تو مفہوم ہم نہیں سمجھتے صحیح طور پر۔ مثلا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہو گیا، کوئی انسان ہو ہم کہہ سکتے ہیں وہ عرش پر بیٹھ گیا، تخت پر بیٹھ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے؟ پھر ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، کیا مطلب ہے؟ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، ترجمہ تو ہم جانتے ہیں لیکن مفہوم کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ متشابہات کی دوسری قسم ہے۔ بہرحال دونوں متشابہات ہیں، پہلی قسم وہ جس کا ترجمہ بھی نہیں جانتے، دوسری قسم وہ جس کا ترجمہ تو ہم عربی کے لحاظ سے کر سکتے ہیں، الفاظ وہ ہیں جو عربی کے عام الفاظ ہیں، لیکن مفہوم اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ لیکن جہاں متشابہات آتے ہیں وہاں اس کی بحث مزید آ جاتی ہے، یہاں تو بس یہ کہ یہ حروف ہیں تاسیم میم، اس کا ترجمہ ہم نہیں جانتے، اگرچہ بعض اسلاف سے اس کے معنی منقول ہیں، لیکن وہ ظن اور گمان کے درجے میں کہ شاید یہ معنی ہو، شاید یہ معنی ہو، بس شاید کے درجے میں، ہم نہیں جانتے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ چونکہ آگے جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور آگے آیتوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمزدہ، پریشان، گویا کہ بس جان نکل جائے گی، اتنی پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے اس بات پر کہ اچھا یہ ایمان میں داخل نہیں ہوتے، حق بات قبول نہیں کرتے۔ شاید ہم اس کو پوری طرح تصور میں نہیں لا سکتے، تھوڑا سا کبھی کبھی واسطہ پڑا ہو کہ ہم کسی کو کوئی اچھی بات بتانا چاہ رہے ہوں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو اچھی بات جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، سامنے والے کے نفع کے لیے ہم اسے کوئی اچھی بات بتانا چاہ رہے ہوں، کبھی ایسا موقع کسی کو آیا ہو تو شاید کچھ سمجھ سکے وہ اس بات کو کہ اس کی خیر خواہی، ہمارا اس میں کوئی نفع نہیں، کوئی نقصان نہیں، وہ مانے نہ مانے، لیکن بس ہم چاہ رہے ہیں کہ سامنے والے کا یہ فائدہ ہو جائے، ہم اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بات نہ مانے، ہمیں برا لگ جاتا ہے کہ اچھا ہم نے اس کے نفع کے لیے کہا تھا اور اس نے بات نہیں مانی۔ لیکن اس سے آگے درجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں تم جھوٹے ہو، اس سے آگے درجہ یہ ہے کہ وہ اور لوگ جمع ہو جائیں سب مل کے ہمارا مذاق اڑانے لگے کہ نہیں نہیں یہ اتنا بیوقوف آدمی، اتنا یہ جھوٹی باتیں کرتا ہے، مکار ہے، یہ شاعر ہے، کاہن ہے۔ کیا دل کی کیفیت ہوتی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں تم سے پیسے نہیں مانگتا، اگر تم صدقات دو تو وہ میں لے نہیں سکتا، میرے خاندان والے لے نہیں سکتے، مجھے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، لیکن بس پتہ نہیں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو ذرا ہلکا سکون حاصل کرو، آگے والی آیتوں میں تسلی دی گئی ہے۔ اسی بنیاد پر بعض مفسرین نے، یہ میں پھر بتا دیتا ہوں، کہ صرف گمان اور ظن کے درجے میں تاسین مین کے معنی بیان کیے ہیں کہ تاسین طا سے طرب، سا سین سے سرور، اور میم سے محمد، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن قریب آپ کو راحت، خوشی اور سرور حاصل ہونے والا ہے، آپ فکر نہ کیجئے۔ لیکن اس کو ہم پھر بھی تفسیر نہیں کہیں گے، اس لیے کہ تفسیر وہ ہے جو ہمیں منقول ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے منقول ہو، یا کم از کم کسی سے اگر اس کے معنی منقول نہ ہو تو کم از کم یہ ہے کہ ہم اس کا عربی زبان کے لحاظ سے ترجمہ تو جانتے ہوں، اس کا ترجمہ ہی نہیں جانتے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تاسیم میم کے یہ معنی ہے؟ بعض مفسرین نے لکھے تھے اس لیے میں نے بتا دیے، اور بھی اس میں تفصیل ہے۔ اس صورت میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ تر اب باہر کے تشریحات کے بجائے آیات پر ہم زیادہ توجہ دیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان آیاتوں میں، صرف ترجمے کے ساتھ ساتھ آگے چلتے رہیں، زیادہ تفصیلات میں نہ جائیں۔ طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ صاف صاف مبین، واضح طور پر بیان کرنے والی، الکتاب واضح طور پر اور صاف صاف بیان کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں، آگے جو احکام آ رہے ہیں بہت واضح تو صاف صاف احکام بیان کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، اے پیغمبر شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ بخاع کے معنی ہوتے ہیں کسی کو ذبح کر دینا، کاٹ دینا، کہ اس کی یعنی بخاع یعنی گردن میں ایک رگ ہوتی ہے وہ کٹ جائے۔ لعلک باخع نفسک، ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا نظر آتا ہے پیغمبر کہ آپ اتنی ان کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ گویا اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے صرف اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ کوشش آپ کر لیں، احکام پہنچا دیں، آپ کی ذمہ داری تو پوری ہو گئی، اب اس کے بعد اتنی زیادہ فکر میں پڑنا کہ نہیں یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اور اتنا زیادہ آپ نے ان کی وجہ سے غم میں مبتلا ہونا، پریشان ہونا کہ گویا اپنی جان ہی چلی جائے، اتنا زیادہ نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فکر ہو لیکن اتنی زیادہ نہ ہو، یعنی کہ فکر ہی نہ ہو۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ براہ راست آپ رسم کو تسلی دے دیتے، قرآن کی آیت قیامت تک کے لیے نازل فرما دی، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو پیغمبر کو ہم سے کتنا تعلق تھا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو امت کے لیے اور امت محمدیہ کے لیے ان کے پیغمبر کتنا پریشان ہوئے ہیں، کتنے روئے ہیں، کتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ نہیں نہیں آپ بہت زیادہ اپنے آپ پر مشقت ڈال رہے ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق کے کتنے پابند ہیں، کتنا اہتمام کرتے ہیں، یہ خود ہم اپنے سے ہی سوال کر سکتے ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، بہرحال یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی، سنتوں کا اہتمام، درود شریف کا اہتمام، اور روزانہ ایک مرتبہ، کم از کم ایک مرتبہ روزانہ کسی ایک دعا میں 25 یا 27 مرتبہ تمام مؤمن مردوں عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، مختصر سا ہے، 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ طاق عدد ہے، روزانہ کسی ایک وقت میں، کسی ایک دعا میں اس کا اہتمام کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اتنا زیادہ اہتمام فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ایک خاندان، ایک امت قرار دیا، ہم بھی امت کو ایک امت سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیاد پر تمام کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، یہ امت کے حق میں بھی خیر خواہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی خیر خواہی ہے۔ یہ اس آیت میں ہمیں جو سبق دیا گیا ہے میں اسے یہاں سے عملی طور پر بتا رہا ہوں، تین چیزیں ہمیں کرنی ہیں کم از کم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی جائے، ظاہر محبت کے ساتھ ہو، اور درود شریف کا اہتمام ہو، اور مؤمنین و مؤمنات کے لیے مغفرت کی دعا، جس میں حدیث میں 27 سے 25 کا عدد آتا ہے کہ اتنی مرتبہ کوئی روزانہ امت کے لیے مؤمنین و مؤمنات کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اس میں زندہ مردہ سب آگے، آئندہ آنے والے بھی آگے، سب کے لیے دعا کر دے۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ بہت سے فوائد ہیں، ان میں فائدہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں جو روزانہ امت کے لیے 25 سے 27 مرتبہ، یعنی مؤمنین و مؤمنات کے لیے روزانہ 25 سے 27 مرتبہ مغفرت کی دعا مانگے، اور اس کی دعائیں جب قبول ہوتی ہیں، یہ مستجاب الدعوات بنتا ہے، اللہ اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ رحمت کا نزول کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کر لیتے ہیں، کتنا بڑا علاقہ وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور پھر تمام جتنے لوگوں کے لیے ہم نے مغفرت کی، جتنے مؤمنین و مؤمنات ہیں، ان سب کے بقدر ہر ایک کے لحاظ سے ایک ایک نیکی بھی انسان کو دی جاتی ہے، اچھا تم نے اس کے لیے بھی دعا کی ایک نیکی، کتنے لاکھوں کی تعداد میں مؤمنین و مؤمنات ہوں گے، کیا تعداد ہوگی اللہ ہی جانتا ہے، کہ ہر مؤمن ہر مؤمنہ کے تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ نیکی دیتے ہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زبردستی کسی کو اسلام میں تو ہم نہیں داخل کر رہے، اگر زبردستی کرنا ہوتا تو ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی بڑی نشانی اتار دیں، پھر کیا ہوگا؟ فظلت اعناقهم لها خاضعین، پھر ان کی گردنیں اس نشانی کے سامنے جھکی رہ جائیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، کوشش کر لو، اسباب اختیار کر لو، مقصد کسی کے نتیجے تک پہنچانا وہ آپ کا کام نہیں ہے، نتیجہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا۔ ان علیک الا البلاغ، اسلام اور ایمان کے معاملہ، حق قبول کرنے کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ انسان کو اختیار رہے، اپنی مرضی سے قبول کرنا ہو تو قبول کر لیں، زبردستی نہیں ہے، اجبار نہیں ہے۔ اگر اجبار اللہ تعالیٰ کو کرنا ہوتا تو ایسی نشانی کہ سب کو ماننا پڑ جاتا، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ہم نے اس طرح رکھا ہوا ہے کہ نہیں نہیں، حق بھی باطل بھی، اچھا ٹھیک ہے حق لیں گے تو اچھا یہ ہے، اس کو جھوٹا کہنا ہے تو تمہیں کوئی سزا بھی نہیں ملنے والی۔ ایک تو ہوتا نا کہ نہیں، فرشتہ ہتھوڑا لے کے کھڑا ہوا ہے، کوئی تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے، من جانب اللہ عذاب کے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں کہ اچھا ایمان نہیں لاؤ گے تو ابھی سخت سزا ملے گی، پھر تو مان جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح زبردستی تو اسلام میں ہم نہیں لاتے، ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تو مرضی ہے تمہاری۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی نشانی نازل کر دیں، پھر ان کی گردنیں، اصل تو ایک انسان جھکتا ہے نا، فظلوا لها خاضعین ہوتا عربی میں، وہ لوگ جھک جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے انسان جب جھکتا ہے تو گردن جھکتی ہے، گردن پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، تو ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکی رہ جاتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین، اور ان کے پاس رحمان تعالیٰ کی جانب سے کوئی نئی نصیحت کی بات نہیں اترتی، کوئی نصیحت کی بات نہیں اترتی، الا كانوا عنہ معرضین، مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، فقط کذبوا۔ نصیحت کے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انداز اختیار فرمائے، کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے قرآن بھی نہ آتا، پیغمبر بھی نہ آتے، ہر ایک کے دل میں ہدایت اتار دیتے، لیکن وہ اختیاری نہیں ہوتا، اجباری ہوتا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، دیکھو یہ عمل، اس کی یہ فضیلت ہے، کرنا ہو تو کرو، نہیں کرنا ہو تو نہ کرو، کرو گے اپنے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، کرنا ہے تو کر لو، کرو گے تو فضیلت ملے گی، نہیں کرو گے فضیلت سے محروم رہو گے۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، اللہ تعالیٰ نے اسباب کو، یعنی دنیا کو دارالاسباب بنایا، تو خود بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہی رہا کہ اچھا قرآن میں نصیحت کر کے میں سمجھا رہا ہوں، اچھا اس طرح دیکھو، اس طریقے سے شاید تم مان جاؤ، اچھا شاید اس طریقے سے تمہیں بات سمجھ میں آ جائے، اس طریقے سے میں سمجھا دیتا ہوں، اس طریقے سے سمجھا دیتا ہوں، الگ الگ طریقوں سے سمجھایا گیا، پھر بھی نہیں مانتے، نہ مانو۔ وما یأتیہم من ذکر، اور ان کے پاس رحمان تعالیٰ کی جانب سے، اس لیے کہ نصیحت کا نازل ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت کرنا یا رحمت کا تقاضے سے ہوتا ہے نا، تو رحمان تعالیٰ کی جانب سے کوئی نئی نصیحت کی بات نہیں اترتی، مگر اس سے اعراض کرتے ہیں، بے توجہی کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، فقط کذبوا، اب یہ کذبوا، جھٹلا چکے ہیں، تکذیب کر چکے ہیں، تو فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، سا سین جب آتا ہے، یأتیہم ان کے پاس آ جائیں گی، سیأتیہم عن قریب آ جائیں گی، قریبی وقت میں، دور نہیں ہے، فسیأتیہم انباء، انباء نبأ کی جمع انباء خبر کو کہتے ہیں، حقیقت کو کہتے ہیں، فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، عن قریب ان باتوں کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو جائے گی، ان تک پہنچ جائے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اچھا مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے، مریں گے تو پتہ چل جائے گا، وہ کہتے تھے پیغمبر سچ کہہ رہے ہیں، ہاں مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا، قرآن کی حقانیت سمجھ میں آ جائے گی، قیامت کا ہونا سمجھ میں آ جائے گا، حساب سمجھ میں آ جائے گا، جنت دوزخ سب سمجھ میں آ جائے گا، لیکن مرنے کے بعد، اور باقی یہ کہ زندگی میں ایمان لانا ہے تو ایمان بالغیب ہوگا، نظر ابھی نہیں آئیں گے فرشتے، عذاب اور سزا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کچھ نمونے دکھا دیتے ہیں، اس کے عموماً نظر نہیں آتے، اصل تو ہے کہ غیب، بغیر دیکھے ماننا ہے، جس کو سورہ بقرہ میں الذین یؤمنون بالغیب کہا گیا. فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، مذاق کس کا اڑاتے تھے؟ جیسے میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ ایک ہے کسی کی بات نہ ماننا، ہمیں اگر کوئی مشورہ دے کہ ایک مشورہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ یہ جو اس طرح کر رہے ہیں اس کو اس طرح کر لیں، اس میں آپ کو فائدہ ہوگا، کہنے والے کو اس میں کوئی خود غرضی نہ ہو، کوئی نفع نہ ہو، نظر آ رہا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو ہمیں اگر اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو کم از کم شکریہ تو ادا کر دیں گے، شکریہ تو ادا کر دیں گے کہ آپ نے میری خیرخواہی کی، مجھے نفع پہنچانے کی آپ نے کوشش کی، میں آپ کا شکریہ تو ادا کر دیتا ہوں، لیکن مجھے اس رائے پر عمل کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے. جو بھی وجہ ہے اپنی وجہ انسان بتا دے، سمجھا دے، یا خاموشی اختیار کر لے، لیکن خیرخواہ کو، اچھی بات بتانے والے کو کہنا جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹے ہو، اور پھر مذاق اڑانا جس کا پہلے بھی ذکر ہے، یہ بات ہے نا بڑی. کسی بھی عام شخص کو جو چھوٹی سی بات پر اگر خیرخواہی کی کوئی بات ہو، اس پر اگر کسی کو اس طرح کیا جاتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو یہاں تو حق ہی حق تھا، پیغمبر تھے، صرف خیرخواہی مقصود تھی، لیکن سامنے سے جواب آتا تھا استہزاء، تکذیب. فقط کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی. اور بعض حقائق وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں واضح فرما دیے، حق کو غلبہ عطا فرما دیا، اہل مکہ کی گردنیں جھک گئیں فتح مکہ کے موقع پر کہ اچھا یہ حق ہے اور غالب آ کر رہا. یہ دو تین لوگ تھے جو آئے تھے، اسلام کی ابتدا ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام توحید کا دعویٰ فرمایا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا، بلال رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، یہ چند دو تین لوگ تھے جن سے ابتدا ہوئی، اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا معاملہ. ہم روکتے رہے روکتے رہے، روکنے کی کوشش کرتے رہے، مٹانے کی کوشش کرتے رہے، قتل کی کوشش کی، سب کچھ کیا، تمام فوجوں کو جمع کر کے، مختلف علاقوں کے لوگوں کو جمع کیا احزاب کے موقع پر تاکہ سب کو مٹا دیں، ہم نہیں کر سکے، اور حق کو اللہ نے غلبہ دیا. یہ ہے حق، فتح مکہ کی شکل میں یہاں آ چکا ہے، سب کی گردنیں جھک گئی تھیں. فقط کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، اس لیے ہمیں سبق ہے کہ دیکھو جو حق ہے اس پر جمے رہو، حق ہے اس پر جمے رہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، صرف نبی کو نہیں کہا گیا، مؤمنین کو کہا گیا ہے کہ تم غالب رہو گے اگر تم ایمان پر جمے رہو. ہمارے لیے سبق ہے حق بات پہ جمے رہنا ہے. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اب اللہ تعالیٰ آگے سمجھانے کا انداز کہ یہ لوگ زمین کی جانب نہیں دیکھتے، کم انبتنا کتنی اگائی ہم نے اس میں، من کل زوج کریم، کریم کہتے ہیں عمدہ خوبصورت، زوج کہتے ہیں جوڑے کو، یہاں قسم کے معنی میں اقسام، ہم نے کتنی عمدہ اقسام زمین میں اگا رکھی ہیں، کہیں گیہوں ہیں، کہیں جو ہے، کہیں پھول ہیں، کہیں پھل ہیں، فروٹ ہیں، فروٹ کے الگ الگ اقسام ہیں، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم ان فی ذلک لآیہ. سوال یہ ہے کہ اس کا پیچھے سے کیا تعلق. اب یہ آیتیں ہم نے پڑھ لیں تو ان آیتوں کو اب پہلے تو ہم پیچھے والی صورت کے ساتھ تھوڑا سا جوڑ لیتے ہیں، پھر اس آیت کو پیچھے والی آیتوں کے ساتھ جوڑتے ہیں. اب آیتیں پڑھنے کے بعد تھوڑا سا جوڑ معلوم کر لیتے ہیں. ہم نے پچھلی صورت کے آخر میں جو آخری آیت پڑھی تھی، آخری آیت، اس میں کیا تھا کہ فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، اہل مکہ سے کہا گیا تھا کہ دیکھو تم نے دین حق کی، حق بات کی تکذیب کی ہے، جھٹلایا ہے، تم پر عذاب آنے آ جائے گا. یہ پچھلی سورت کی آخری آیت کا آخری حصہ تھا، یہاں پر اسی کا تذکرہ ہے، فقط کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو ماقبل کے ساتھ ایک جوڑ سمجھ میں آ رہا ہے. پھر یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا فقط کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، پھر فرماتے ہیں اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم. تو اب اس سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ پیغمبر کی تکذیب کر رہے ہیں، حق بات کی تکذیب کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کی پیداوار کو دیکھو، زمین کی پیداوار میں اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں. ایک تو بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بار بار رحمت فرماتے رہتے ہیں، جس طرح روحانی رحمتیں بار بار اللہ تعالیٰ روحانی رحمتیں بھیجتے رہے، آدم علیہ السلام، شیث علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، چلتا رہا سلسلہ انبیاء علیہ السلام کا، روحانی نعمتیں بار بار دیتے رہے. اسی طرح جس طرح زمین کی نعمتیں، حسی نعمتیں اللہ تعالیٰ بار بار دیتے ہیں. ایک سال پیداوار اگتی ہے، ابھی برف آئے ہمارے علاقوں میں، سب میں برف ہے، سب کچھ ختم، درختوں کے پتے بھی ختم، سب ویران ہو گیا. پھر جیسے ہی موسم ٹھیک ہوتا ہے تو بڑی تیزی سے پتے اگنے شروع ہو جاتے ہیں، گھاس اگنی شروع ہو جاتی ہے، پیداوار اگنی شروع ہو جاتی ہے، فروٹ طرح طرح کے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک مرتبہ نہیں، بار بار آتی رہتی ہے. اور پھر یہ بتایا کہ جس طرح سردیوں کے زمانے میں جب جس طرح پوری زمین ویران ہو گئی تھی بارش، یا یہ کہ کبھی جیسے گرم علاقوں میں سخت گرمی میں، سخت گرمی کے زمانے میں زمین ویران ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے بارش کے زمانے میں آباد کر دیتے ہیں، موسم ربیع آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس کو آباد فرما دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کے قلوب کو جو حق بات سے دور اور ویران ہو گئے تھے، دوبارہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش، نبوت کی بارش، کلام الہی کی بارش سے، اس کی رحمتوں سے پھر زندہ فرما دیں گے. حق غالب آئے گا، پیداوار ہوگے گی، انسانوں کے دل زندہ ہوں گے، جس طرح بارش سے زمین مردہ زمین زندہ ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، بار بار رحمتوں کا ہونا بھی ہے، اور مردہ کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی ہے. کئی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، زمین کی پیداوار میں جو نشانیاں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس زمین کی پیداوار اور اس نشانی کو اگر دیکھیں تو اس میں بڑی عبرت ہے. وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن پھر بھی اہل مکہ میں اکثر ایمان نہیں لاتے، اہل مکہ اکثر مؤمن نہیں ہیں. وما کان اکثرہم مؤمنین، جن کو عربی سے کچھ مناسبت ہے ان کے لیے بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر وما کان، جنہوں نے پڑھا ہوگا، کانا تو ماضی نہیں تھا، وما کان اکثرہم مؤمنین. کانا کے دو ترجمے آتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کانا جو فعل ناقص کہلاتا ہے، اس کا ترجمہ ہے تھا. وما کان اکثرہم مؤمنین کا ترجمہ اس اعتبار سے ہوگا کہ ان میں اکثر مؤمن نہیں تھے. نہیں تھے یا نہیں ہیں؟ نہیں تھے. اگر کانا ماضی کا ترجمہ کریں گے تو مراد ہوگا فی علم اللہ، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ مؤمن نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے یہ لوگ مؤمن نہیں تھے. آپ تو صرف کوشش کر رہے ہیں، احکام پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ احکام پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا اور اللہ کے علم میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ وما کان اکثرہم مؤمنین، ان اہل مکہ میں اکثر مؤمن نہیں تھے اللہ کے علم میں، پہلے سے یہ بات طے تھی. اور کانا کا دوسرا ترجمہ ہوتا ہے تھا، ماضی والا نہیں بلکہ حال والا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، جس کو کانا تامہ کہتے ہیں. وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان اہل مکہ میں سے اکثر مؤمن نہیں ہیں. اکثر وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے اور بظاہر لائیں گے بھی نہیں. لیکن وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، آپ کا پروردگار وہ بڑا غالب ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. عزیز وہ ہے جس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور وہ جس کے جو چاہے کر سکے. عزیز بڑا غلبے والا. ایک تو ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں القوی، طاقتور. کوئی شخص بڑے سے بڑا طاقتور ہو لیکن اسے بھی تو کوئی مار سکتا ہے. اب انسان مچھر کے مقابلے میں بہت طاقتور ہے، لیکن مچھر انسان کو تکلیف دے سکتا ہے. مچھر کی طاقت بہت کم، انسان کی طاقت اس کے مقابلے میں بہت زیادہ. ایک انگلی سے دبا دے تو مچھر مر جاتا ہے، لیکن اچھا میں یہ بتا رہا تھا کہ کانا کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ماضی کے معنی کہ وہ ان میں اکثر مؤمن نہیں تھے اللہ کے علم میں پہلے سے لکھا ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ وما کانا اکثر مؤمنین، کانا تامہ کہلاتا ہے کہ نہیں ہیں اکثر یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی نہ اب تک ایمان لائے ہیں اور نہ آئندہ یہ لوگ ایمان لائیں گے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے عزیز، عزیز کے معنی ایک تو ہوتا ہے قوی ہوتا ہے نا، طاقتور، ایک ہوتا ہے عزیز، عزیز کے معنی وہ ہیں جو طاقتور بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خطرہ نہیں کہ کوئی اس کو کچھ کر سکے. دنیا میں عام طور سے ایسا ہوتا نہیں. ہاں ہو سکتا ہے اس صورت میں کہ اچھا ایک شخص بالکل قلعے کے اندر بند ہے، یا مثلا آج کل جیسے نئے طریقے کی جو جنگ ہو گئی ہے کہ اوپر اوپر سے آئے اور اوپر اوپر سے پلین میں سے کوئی بم وغیرہ پھینک دیا، یا دور سے بس کچھ پھینک دیا اور بھاگ گئے، تو اس کو کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو بچا لیا اس نے، اگرچہ وہ بھی خطرے میں ہوتے ہیں لیکن ٹھیک ہے چلو کسی حد تک بچا لیا. عزیز وہ ذات ہے کہ جو کسی کو جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکے اور اس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ میرے ساتھ کچھ ہوگا. عزیز جس کو بعضوں نے فرمایا المنیع، محفوظ. وما کان اکثرهم وان ربک لہو العزیز الرحیم. تو اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے، کسی کو سزا دینا چاہے، مجرمین کو سزا دینا چاہے تو ایسی سزا دے گا کہ سزا بھی دے اور اسے یہ اندیشہ بھی نہیں ہوگا، اسے یہ اندیشہ بھی نہیں ہوگا کہ اسے کوئی کچھ کر سکتا ہے. جس کو سورہ، کون سی سورت ہے، ولا یخاف عقباها، وشمس وضحاها کے اخیر میں، ولا یخاف عقباها، چونکہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو آج کل بڑی سے بڑی طاقت اگر کسی کو کوئی تکلیف دے تو اندیشہ ہوتا ہے شاید وہ بدلہ لیں گے، کسی طریقے سے انتقام لے لیں گے، اس لیے کہ انسان محفوظ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو العزیز ہے، محفوظ ہے، کوئی اس کو کچھ نہیں کر سکتا. العزیز تو طاقتور اور غالب ہے، اور الرحیم لیکن رحیم بھی ہے، چاہے تو پوری دنیا تباہ کر دے لیکن نہیں کرتا، کیوں؟ رحمت سے. اور کسی کو سزا دینا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور اسے کوئی کچھ کر نہیں سکتا. العزیز تو اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، رحیم بھی ہے. اس کو ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ جس طرح شدید العقاب بھی ہے، اللہ تعالیٰ انعام دینے والا بھی ہے لیکن سخت سزا دینے والا بھی ہے. نہیں مانو گے عزیز ہے، مان لو گے رحیم ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مؤمنین کے لیے، کفار کے لیے، سب کے لیے ہے، جس کو ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی تفسیر میں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. بہرحال یہ آیت اس صورت میں بار بار آئے گی، یہ دونوں آیتیں، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ آیتیں بار بار آ رہی ہیں آگے، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ایک بات بتا دی، اس سے سبق حاصل کرنا اور عبرت حاصل کرنا یہ انسانوں کا کام ہے، کر لیں تو فائدہ ہے، نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ عزیز ہے، کر لیں تو الرحیم ہے. دونوں میں سے جو صورت تمہیں اختیار کرنی ہو تم کر لو، تمہاری مرضی ہے. اس لیے کہ پیچھے آیا نا کہ زبردستی کسی کو اسلام میں اور ایمان میں نہیں داخل کیا جاتا، بلکہ حق بات بتا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تمہاری مرضی ہے. اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا انعام دینے والا بھی ہے، تمہیں جو چاہیے لے لو. سیدھا راستہ یہ ہے، غلط راستہ یہ ہے، ہدیناہ النجدین، دونوں راستے ہم نے بتا دیے ہیں، اس پر چلنا ہو چلو، اس پر چلنا ہو تمہاری مرضی ہے. اب آگے چلتے ہیں یہاں سے، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحت کر کے اب آگے واقعات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دے رہے ہیں، مکی صورتوں کا جیسے عام طور پہ انداز ہوتا ہے. آگے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ کہف میں بھی آیا ہے اور غالباً ہم نے سورہ طہٰ بھی پڑھی تھی تو اس میں بھی آ گیا ہے. بہرحال جو آیت سے متعلق جتنی ضروری باتیں ہوں گی وہ ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بار بار بیان کیا جاتا ہے قرآن میں، اس لحاظ سے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت زیادہ اس کی مثالیں اور بہت زیادہ اس سے اس وقت کے لیے اسباق مل سکتے تھے، اور ہمارے زمانے میں بھی اس میں بہت کچھ سبق ملتا ہے. بہرحال یہاں تو ہم یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا، ایک بڑی بہت بڑی طاقت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام تنہا دو شخص تھے، جو اس کے سامنے گئے تھے، کوئی مقابلہ ہے، کوئی مقابلہ نہیں، لیکن ایک طرف اللہ کی مدد تھی، ایک طرف اللہ کی مدد نہیں تھی، ایک اللہ کے ولی تھے، ایک اللہ کے دشمن تھے، غلبہ کس کو ہوا یہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، بس سبق کافی ہے ہمارے لیے۔ حالانکہ اتنی بڑی طاقت کہ کوئی جوڑ نہیں، کسی درجے میں کوئی جوڑ نہیں، لیکن بس اللہ تعالیٰ کی نصرت ہم ساتھ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پر مضبوطی سے جمع رہیں، تو جس کو میں نے ابھی بتایا تھا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، وہی اللہ تعالیٰ آگے والے واقعے میں بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے غلبہ ہے، ایمان پر جمع رہو، اعمال صالحہ پر۔ یہ نہیں کہ اچھا یہ دیکھ لیں گے، پتہ نہیں لوگ کیا برا سمجھیں گے، ہم نماز پڑھ لیں گے، ہم نے نقاب پہن لیا تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، ہم یہ کر لیں گے تو پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے، لوگ بےچارے، لوگوں نے داڑیاں کٹوا دیں، لوگوں نے، عورتوں نے نقاب اتار دیے، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کیں، بس اس وجہ سے کہ لوگ، سامنے دیکھنے والے لوگ، وہ کہیں ان کو برا نہ لگ جائے، کہیں ہمیں وہی تکلیف نہ پہنچا دیں۔ مدد اللہ کی جو ہمارے ساتھ ہونی چاہیے تھی وہ بھی ہم نے ختم کر دی اللہ کی معصیت کے ذریعے۔ واقعات بتائے کہ دیکھو ایک طرف اللہ کی مدد ہے اور ایک طرف نہیں ہے، جہاں نہیں ہے وہ بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، اور جہاں اللہ کی مدد ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں، لیکن غالب یہی آئے۔ ان فی ذلک لآیت وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم واذ نادی ربک موسیٰ۔ یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے پروردگار نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا، آپ کے پروردگار نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا دی، ان ائت القوم الظالمین۔ واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ طہٰ میں اور دوسری جگہوں پر واقعہ آیا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی یہ ہو گئی کہ ایک قبطی کو قتل کر دیا، فرعون کے خاندان کا قبیلے کا ایک شخص تھا اس قبیلے سے تعلق رکھنے والا، اسے قتل کر دیا، قتل بھی قصداً نہیں کیا تھا، وہ کسی پر ظلم کر رہا تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچانے کی کوشش کی، دیکھو کہ اپنا کام خود کرو، کیوں خامخواہ کسی اور کو اپنی غلامی میں لے کر اس سے کام کروا رہے ہو، تمہیں لکڑیاں اٹھوانی ہیں، فرعون کے مطبخ تک لے جانا ہے، خود اٹھا کے لے جاؤ، کیوں اس سے زبردستی کسی ایک آزاد شخص کو زبردستی اس سے محنت کروا رہے ہو؟ اس نے کہا اچھا تم سے اٹھوا لیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے جو بھی بات کہی، موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں اس کی خیر خواہی کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، جس کو کہتے ہیں باتوں کے، یہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، اردو کی کہاوت ہے، کہا اچھا یہ لاتوں کا بت ہے، بات سے نہیں مانے گا، چلو ایک مکہ مار کے اس کو پیچھے ہٹا دیتا ہوں، پتہ چلے کہ اچھا ہمارے پاس بھی طاقت ہے، بس مقصد روکنا تھا۔ مکہ مارا من جانب اللہ، اس کی موت کا وقت آ گیا تھا، وہ مر گیا، ایک مکے سے لوگ مرتے نہیں، وہ مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خبر پہنچی، پہلے تو شور ہوا کہ کس نے قتل کیا، کہاں گیا، دوسرے دن پھر واقعہ پیش آیا، وہی شخص جو مظلوم تھا، بنی اسرائیل کا کوئی شخص تھا، وہی شخص جس کو کل بچایا تھا اور اس کی وجہ سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا، تو آج اس شخص کو دوسرا کوئی قبطی ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے اس سے کچھ کام کروانا چاہتا ہے، کچھ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا کل تو تمہیں بچایا تھا، آج پھر تم، بہرحال ظاہر ہے کہ یہ تو ظاہر نہیں کرنا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تو ظاہر نہیں کرنا تھا کسی اور کے سامنے کہ میں نے قتل کیا، وہ سامنے جس کو بچانے گئے، جو اسرائیلی جس کو بچانے گئے، اسی نے اعلان کر دیا اپنے آپ کی، اپنی جان بچانے کے لیے، اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، آپ نے گزشتہ کل جس طرح ایک کو قتل کیا تھا آج مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے خیر خواہوں، جن کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں انجام یہ آتا ہے، کل ان کو مدد کرنے کے لیے گئے تھے، آج اپنی جان بچانے کے لیے ان کو پکڑوا دیا، پتہ نہیں کون ہوگا بیچارہ وہ جو بھی تھا۔ بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر پھیل گیا، اچھا آپ نے قتل کیا تھا، ہم تو تلاش میں تھے کون ہے قاتل، اس نے اعلان کر دیا کہ آپ قاتل ہیں، ٹھیک ہے، فرعون تک بات پہنچی اور پکڑنے والوں کو بھیجا گیا، جاؤ پولیس کو بھیجا گیا، جاؤ پکڑ کے لاؤ موسیٰ کو، کہاں گیا اس کو پکڑ کے لاؤ، سزا کیا ہے قتل۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے آ کر مشورہ دیا کہ آپ کے بارے میں یہ طے ہو رہا ہے کہ آپ کو قتل کیا جائے گا، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، مدین پہنچے، اور مدین یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے یا آپ کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ایک مدین بن ابراہیم تھے، تو ان کے نام پر یہ جگہ آباد ہوئی تھی مدین، چونکہ ان کی قوم وہاں جا کر آباد ہوئی تو مدین کے اس نام سے آباد ہوئی تھی یہ جگہ. بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ چلو خاندانی رشتہ بھی وہاں ہے. موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ موسیٰ بن عمران بن قامت بن لاوی بن یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے اس طریقے سے ان کا نسب جڑتا ہے. تو ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام سے اوپر ملتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے اوپر پھر اسحاق، اور اسحاق کے اوپر ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام سے جا کر نسب ملتا ہے. تو یہ مدین بھی چونکہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو سوچا چلو وہاں چلے جاتا ہوں، ایک تو خاندانی رشتہ بھی ہے اور دوسرا یہ کہ فرعون کی حکومت وہاں نہیں ہے. وہاں چلے گئے، ایک عرصہ وہاں رہے، واقعے کی تفصیل میں مختصر بتا رہا ہوں کہ وہاں رہے. اس کے بعد بکریاں چراتے ہوئے، بکریاں چرانے کا کام تھا، 10 سال یا 20 سال وہاں ٹھہرے، واللہ عالم. بہرحال اتنا عرصہ ٹھہرنے کے بعد اجازت لی اپنے جو اہلیہ تھی، ان کے شوہر، ان کے سسر جو تھے، جن کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ شعیب علیہ الصلاۃ والسلام تھے، واللہ عالم وہ کون تھے، قرآن میں حدیث میں کہیں بھی ذکر نہیں کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے. بہرحال شعیب علیہ السلام تھے یا کوئی اور تھے، ان کے خاندان کے کوئی فرد تھے، ان سے اجازت لی کہ اب میں اپنی والدہ بھائی سے ملاقات کرنے چلا جاؤں. ایک عرصہ ہو گیا اور اب تو بظاہر فرعون کے لوگ بھی بھول گئے ہوں گے کہ میں قاتل تھا، اور ظاہر ہے مجھے ان کے پاس جانا بھی نہیں، پہنچنا بھی نہیں، میں تو اپنے جو حقوق ہیں ان کے لحاظ سے والدہ وغیرہ کے جا کر ملاقات کر لوں. اہلیہ کو ساتھ لیا، بکریاں لیں، واپسی کے راستے میں تھے اور کوہ طور کا وہ واقعہ پیش آ گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت دے دی گئی. تو اب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب نبوت دی گئی، رسالت دی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ اچھا آپ جاؤ. وَإِذْ نَادَى، یہاں سے یہ آیت ہیں، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں بہت تفصیل سے چلے گا، تو میرا خیال ہے کہ آج یہیں تک ہم روک دیتے ہیں، تاکہ واقعے کا میں نے یہاں تک جتنا واقعہ تھا وہ تو میں نے مختصر بتا دیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کے ظالموں کے پاس، فرعون کے پاس جانے کا جو حکم مل رہا ہے، پیچھے کا واقعہ میں نے بتا دیا کہ کیا ہوا تھا. بہرحال اب مدین سے جب واپس نکلے اور راستے میں کوہ طور پہ نبوت ملی، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کیا کہ یا اللہ، میں تو قاتل ہوں ان کے ایک آدمی کا، میں والدہ اور بھائی سے تو ملنے جا رہا ہوں، لیکن فرعون کے پاس جاؤں گا تو وہ تو بات نکل آئے گی، اچھا یہ تو وہی قاتل ہے، پہلے ہی قتل کر دیں گے، بات نہیں مانیں گے، تو میں آپ کی بات پہنچا نہیں سکوں گا. جان کی فکر نہیں تھی کہ قتل کر دیں گے، بلکہ فکر یہ تھی کہ آپ کا کام نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو فرمایا تھا کہ آپ میرے بھائی فرعون کو حکم دے دیجئے کہ وہ پیغام پہنچانے کے لیے وہ بھی ساتھ ہو جائیں، اس لیے کہ مجھے تو اندیشہ ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے، تو اس لیے نہیں کہ میری جان چلی جائے گی، اس لیے کہ قتل تو ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ہو جائیں اللہ کے راستے میں، لیکن آپ کا جو کام ہے کہ میں ان تک دعوت پہنچا دوں وہ شاید نہ ہو سکے، اس لیے کہ پہلے ہی اگر قتل کر دیا اور میری بات سنی نہیں تو پھر میری بات کی کوئی اہمیت، آپ کی بات آگے پہنچے گی نہیں، اس لیے ہارون کو بھی ساتھ بھیج دیجئے کہ وہ کم از کم بات پہنچانے والے تو بن جائیں. بہرحال آگے کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.